একবার ফের দুরুদ ভেজে গা মোহাম্মদ ওয়ালি মোহাম্মদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استوزفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم گزشتہ چند ایام کی بحث میں جو ہمارا اصرار رہا وہ اس بات پہ تھا کہ پروردگار عالم کی اطاعت کے ذریعے سے ہم اور آپ مانوی ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کچھ بنیادی اراکین ہیں. پہلا بنیادی رکن جو ہم نے پہلی رمضان سے اس پر توجہ دی وہ یہ تھی کہ آپ نماز میں اگر توجہ دیں گے, نماز میں اپنی توجہات کو خدا و متعال کی طرف لے کر جائیں گے تو خود بخود میرے اور آپ کے اندر کچھ اضافہ ہونا شروع ہوگا. ایک ہفتہ گزر گیا, اگر کسی نے اس ایک ہفتے میں ہی توجہ دی ہوتی تو مانوی اضافہ ہو جانا چاہیے تھا. مانوی اضافہ ہونے کی نشانی کیا تھی؟ خوف خدا بڑھ جانا چاہیے تھا, خوف خدا بڑھ جانا چاہیے تھا. آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے پہلے آپ کو ذہن میں یہ آنا چاہیے تھا کہ خدا نے متعال نے اس معاملے میں ہم سے کیا چاہا ہے. اگر آپ نے اس ایک ہفتے میں اپنی نمازوں پر توجہ دی ہے جس کا طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, تو آپ نے مانوی ترقی کے کم سے کم ابتدائی مراحل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. اور اگر خدا نہ کرے ابھی بھی توجہ نہیں دی ہے تو شروع میں رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, اور 15 دن کے بعد رمضان جا رہا ہے, اور رمضان جا رہا ہے, 30 دن کے بعد چلا گیا, 7 دن گزر گئے, باقی بھی گزر جائیں گے. رمضان کسی کا انتظار نہیں کرے گا, ماہ مبارک رمضان آپ کو اور مجھے ترقی دینی ہے. نماز میں توجہ کے لیے کیا کرنا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں مقرر عرض کیا. کم از کم آپ اتنا کیجئے کہ جو جملات ادا کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کے معنی کو, ان کے ترجمے کو اپنے ذہن میں لاتے رہیے. اگر ذہن آپ کا کہیں بھٹک جاتا ہے اور اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کا ذہن بھٹک گیا تھا, اب بھٹکنے نہ دیں. غیر ارادی طور پر ذہن کہیں اور چلا گیا تھا تو چلا گیا تھا, اپنے ارادے سے ذہن کو کہیں نہ بھیجیں, اپنے ارادے سے واپس آنے کی کوشش کریں. ہر حالت کی ایک سمبولک تشریح ہے. مثال کے طور پر اگر آپ قیام میں کھڑے ہیں تو اپنے ذہن میں سوچئے اللہ کی بندی کی طرح کھڑا ہوں. اگر آپ رکوع میں کھڑے ہیں تو آپ اپنے طور پر سوچیں کہ خدایا اپنی گردن تیری راہ میں کٹانے کے لیے تیار کھڑا ہوں. اگر آپ سجدے کے اندر ہیں تو یوں سوچیں خداوندہ تیرے سامنے بندگی کا جو بہترین اظہار ہے اس کو انجام دے رہا ہوں. تشہد میں بیٹھے ہیں تو سوچیں خدایا میدان محشر میں جب کھڑا ہوں گا تو مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے گواہی دینی ہے تیری کہ تو ہی خدا ہے اور تیرے نبی کی اور ان کی آل کی. ہر حالت کا ایک ترجمہ ہے. تقدیر بھیجنے لگے ہیں, خدا کی عظمت کو ذہن میں لائیں اپنے طور پر. جو آپ ان کاموں کو ساتھ ساتھ انجام دیتے رہیے. تقدیر بھیجتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان تقدیر بھیجتا ہے اور خدا کی عظمت اس کے دل میں نہیں آتی تو وہ تقدیر اس کو پلٹا دی جاتی ہے کہ اس تقدیر کے اندر مفہوم نہیں ہے, اس کے اندر روح نہیں ہے. تو آپ جب بھی تقدیر بھیج رہے ہیں بالاخص تکبیرۃ الحرام جیسی آپ کہہ رہے ہیں آپ یوں سوچیں خدا کی عظمت کو اپنے دل ماں میں لے کر آئیں. اچھا کوئی بھی چیز سوچ لیجئے, قوموں کی تباہی کو سوچ لیجئے کہ خدا کتنا عظمت ہے, کسی بھی قوم کو کھڑے کھڑے تباہ کر سکتا ہے جس کو ہم کہیں گے بھائی یہ قوم سب کچھ صحیح تھا ختم ہو گئی. تو کوئی بھی چیز ہو جس سے خدا نے متعال کی عظمت آپ کے ذہن میں آئے, جو دو حرکتوں کے درمیان میں جملات دیے گئے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, مفہوم کو سوچیے. خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے. جب بھی یہ جملہ بولیں اپنے آپ سے پوچھیں جو میں کر رہا ہوں یہ حمد شمار ہوگی جو کچھ میں نے کیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اس کا ترجمہ ہے. اب کہہ رہے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. اپنے ذہن میں اس مفہوم کو لے کر آئیے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیں 10-15 منٹ کی نماز میں اور ایک ہفتہ نماز میں توجہ دے دیں، پھر دیکھیں آپ خود احساس کریں گے کہ اس ایک ہفتے نے آپ کی زندگی میں فرق ڈالا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ماہ مبارک رمضان کا ایک ہفتہ گزر گیا ہے، اگر خدا نہ کرے آپ اس جدوجہد میں داخل نہیں ہوئے ہیں تو آپ ابھی داخل ہو جائیے، اب اس سے زیادہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اب تک زیادہ طاقت میں نہیں تھی یہ جدوجہد، اب اس کے اندر کچھ طاقت لانے کی کوشش کیجیے اپنے عمل کو مؤثر کرنے کے لیے اور انشاءاللہ پروردگار عالم کی سمت بڑھنے کے لیے. خدا نمثال مجھے اور آپ کو اس کام میں توفیقات عنایت فرمائے اور ہمیں کامیابیاں نصیب ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس پوری معنوی جدوجہد کے اندر چھوٹے چھوٹے اخلاقی مسائل کی بہت اہمیت ہے. اچھا یہ جدوجہد ختم ہونے والی نہیں ہے، ابھی ہو یا نہ ہو قبر میں جا کے پھر یہی شروع ہو جائے گا. یعنی ابھی ہم نے نہیں کیا قبر میں پھر یہی ہونا ہے، یعنی قبر میں اسی کے اوپر پھر سوال شروع ہو جانے اور وہاں پہ اصل میں سوال ہونے. تو ابھی کرنا ہے جدوجہد. اچھا اخلاقی چھوٹے چھوٹے اخلاقی مسائل کی اہمیت ہے، انسانی رابطوں کی بہت اہمیت ہے، انسانی رابطوں کی بہت اہمیت ہے. مثلا آپ کے اپنے اعزہ اقربا کے ساتھ رابطے کیسے ہیں، آپ کے اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کیسا ہے زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں، آپ کا اپنے دوست احباب کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، انسان بہترین انسان کون ہے، اخلاق اچھے اخلاق کون سے ہیں. بہترین نشانی اچھے اخلاق کی اس کا انسانوں کے کام آنا ہے. دل سے کام آنا سیکھیے، دل سے کچھ دینے کی عادت ڈالیں. دینے کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے. ہمارے پاس اس قصہ کی اس طرح کی ایک روایت موجود ہے کہ کسی کے دل کو مسکرا کر خوش کر دینا بہت بڑا صدقہ ہے. یہ بہت بڑا صدقہ ہے. سامنے آپ نے کسی کو دیکھا آپ تھوڑا سا مسکرائے وہ خوش ہو گیا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں، البتہ مسکراہٹ سچی ہونی چاہیے، مصنوعی نہیں ہونی چاہیے، کاروباری نہیں ہونی چاہیے. جس کو میں بہت مذمت کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں 4 سینٹی میٹر کی مسکراہٹ، وہ نہیں ہونی چاہیے جو ناپ تول کے دی جاتی ہے، سامنے والے کا کرائٹیریا دیکھ کے دی جاتی ہے. ایک دوست بتا رہا تھا، ہم نے جب اس قسم کی باتیں کی تو کہنے لگا کہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ہم جب ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے ہی کوئی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ڈیسک سے یوں کر کے اوپر تک دیکھتے ہیں تو اس نے جتنا کچھ پہنا ہوتا ہے اس کی قیمت لگا چکے ہوتے ہیں کہ جوتے کتنے کے ہوں گے، کپڑے کتنے کے ہوں گے، گاڑی کتنے کی ہوگی، ٹائی کتنے کی ہوگی. اوپر تک دیکھتے دیکھتے ہم اس کی چین وغیرہ سے دیکھتے ہوئے نیچے تک سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی ورتھ کتنی ہے، کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، کتنا ڈیل کرنا ہے اس کو. یہ ساری انسانیت میٹیریل باؤنڈز کے اندر بن گئی ہے اور بڑا خوبصورت لگتے ہیں جب یہ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیک کیئر، یہ کرو وہ کرو. وہ یعنی مر جائے تو اس کے اوپر لعنت بھیجنے کو بھی نہیں آئے گا اور ٹیلی فون کے آخر میں کہتا ہے ٹیک کیئر. تو یہ سب کا سب مصنوعی ہو رہا ہوتا ہے، بہت کم دل سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ اور میں چاہے کسی کے ساتھ بھی بات کریں دل سے بات کریں، جذبے کے ساتھ بات کریں. آپ کو معلوم ہے سامنے والا ممکن ہے چیٹ کرنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہے. آپ اپنے دل کو بالکل کھلا رکھیے، آپ منافقت کے اس دائرے کے اندر مت آئیے. آج کے زمانے میں جہاد میں سے ایک جہاد یہ منافقت کے اس اسپیل کو توڑنا جو سب کے اوپر چھا گیا ہے، کاروباری مصلحتوں کی شکل میں، اخلاقیات رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کی شکل میں، سب کا سب مصنوعی ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ اس مصنوعیت اور منافقت میں مت پھنسیے، آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ رہیے، دل کے کھلے رہیے، اندر سے اتنا خوبصورت بنائیں کہ باہر ظاہر کرنے میں مشکل نہ ہو، اندر سے اتنا خوبصورت کر لیں. اور اس کا ایک بہت اچھا راز یہ ہے کسی سے توقع نہ رکھیں، توقع بس خدا سے رکھیں، امور کو خدا کے ہاتھ میں دیکھیں، کسی کے ہاتھ میں کام مت دیکھیں. یعنی یہ مت سوچیں کوئی کچھ کر سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، آپ خدا کی طرف دیکھیے. خدا نمتار نے جن کو رکھا ہے ان کی طرف دیکھیے، یہ وہ چیز ہے جو کرنے کی ہے. انسانوں کو دیکھیں گے آپ مصنوعیات میں پھنس جائیں گے. ایک انسان کو دیکھا آپ نے، آپ کو بہت برا لگ رہا ہے، لیکن آپ نے اگر یہ سوچ دیا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اب آپ اس کو خوش کرنے کی طرف جائیں گے. دل سے آپ کو برا لگ رہا ہے، اوپر سے آپ اس کو خوش کرنے کی طرف جائیں گے، یہی منافقت ہو جائے گی. آپ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھیے، یہ سوچیے اللہ کا بندہ ہے، جیسا بھی اللہ کا بندہ ہے، مجھے اس کے ساتھ اپنے دل کو کھلا کر کے بات کرنی ہے، کوئی دو نمبر کام نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ کی زندگی صحیح گزرے گی، آپ مطمئن رہیں گے. اور اس اطمینان کے نتیجے میں آپ کو بہت کچھ نصیب ہوتا چلا جائے گا. بات معنویات سے شروع ہوئی تھی, ان تمام چیزوں کا اثر ہے. یہ نہیں سوچے گا مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے خدا نہ کرے کسی کے سامنے ایک منافقت دکھائی, اس کا نماز سے کیا تعلق. نہیں, ان تمام چیزوں کا تعلق ہے, یہ ساری چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں. میرے اور آپ کی دو نمازوں کے اندر اخلاقیات جیسے ہوں گے, وہ یہ طے کریں گے ہماری نماز میں اب حالت کیا رہے گی, اس ماہ رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے, اصلا قرآن کریم سے کچھ سمجھنا ہے نہیں سمجھنا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے اخلاقیات سے طے ہوں گی. ان اخلاقیات پہ آپ بھرپور توجہ دیجئے. تربیت اسلامی یہی ہے, اور تربیت اسلامی اور کوئی چیز نہیں ہے. مثلا ہم سمجھ رہے ہیں بہت کچھ ہونا ہے, کہیں مثلا مدرسے میں جائیں گے, جزیرے میں جائیں گے, وہاں جا کے تربیت ہونی. نہیں, یہ اسی زندگی کے اندر تربیت ہے. اسی کو اپنی تربیت کا مرکز بنائیے. جن لوگوں نے آئمہ کا قرب حاصل کیا, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, وہ ضروری نہیں کہ مدرسوں کے رہنے والے تھے سارے کے سارے, جزیروں کے رہنے والے تھے, نہیں, عام انسان تھے. ایک بنیادی کام کرتے تھے جس سے جزا ملتی تھی. ایک فن ہے اسلام کے اندر, دوسرے مذاہب اور ادیان کی ثقافتوں میں بھی ہے, وہ ہے تعبیر خواب. تعبیر خواب میں اسپیشلسٹ جو اب تک پوری تاریخ اسلام کے اندر سمجھا جاتا ہے, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو, ابن سیرین سمجھا جاتا ہے. ابن سیرین نام کر کے ایک آدمی کو, جس نے تعبیر خواب کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے, گرچہ اس کی کتاب کے نام پہ بہت ساری مصنوعی کتابیں مشہور ہیں, اس کو اسپیشلسٹ سمجھا جاتا ہے اس تعبیر خواب کا. یہ کہا جاتا ہے فن ہے. وہ جو آدمی اتنا بڑا اسپیشلسٹ ہے, یہ کوئی عالم نہیں ہے, یہ کوئی بہت زیادہ مفکر نہیں ہے, لیکن اس نے ایک کارنامہ کیا. اتفاقاً اب تک تاریخ خواب کے جتنے اسپیشلسٹ اب تک سمجھ میں آتے ہیں, وہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے اس کام کو اپنے نفس پر کنٹرول کے ذریعے حاصل کیا. یہ جتنے اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, اور باقی فیلڈ بھی ایسے ہی ہیں, نفس پر کنٹرول چاہیے. ابن سیرین کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ کپڑا بیچتا تھا. ایک عورت کہیں اس کو کپڑا بیچتا دیکھتی ہے, اس کے ذہن میں کچھ ذہن میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ کروں. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ کپڑے بیچنے والے کو جو عورتیں خواتین جاتی تھیں, جو مثال کے طور پر بڑے خاندانوں کی ہوتی تھیں, تو بازار میں جا کے نہیں خریدتی تھیں, وہ مثلا اپنی کنیز کو بھجوا دیتی تھیں, کہہ دیتی تھیں کہ گھر میں آ جاؤ کپڑے لے کے آ جاؤ. تو وہ کپڑے لے کے آ جاتا ہے. علل قاعدہ یہ تھا کہ کنیز غلام ہونے چاہیے گھر کے اندر, اور جو مالکن ہے وہ ان تمام کے ہوتے ہوئے باہر اور کچھ خریدے گی اور معاملہ ختم. یہ گھر میں آتا ہے, دیکھتا ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے, صرف یہ ایک عورت ہے. سمجھ جاتا ہے کہ اس نے کوئی میرے لیے جال بچھایا ہوا ہے. تو بہرحال وہ پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کام میں تمہیں مشغول ہونا پڑے گا. ابن سینی کہتا ہے نہیں, میں نہیں کروں گا. متقی تھا, پرہیزگار تھا, خدا نمتال کا خوف تھا. کہتا ہے میں نہیں کروں گا. کہنے لگا اگر نہیں کرو گے تو میں لوگوں کے درمیان بدنام کروں گی, تم پھر بھی بدنام ہو جاؤ گے, کرو گے تو بغیر بدنامی کے باہر نکل جاؤ گے. اب بالکل بیچ میں پھنسا دیا اس نے. اگر کرے اللہ کے سامنے بدنام ہو رہا ہے, نفس بھی خوش ہے, لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. نہ کرے تو یہ بدبخت بدنام کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے, نہ کیے گناہ کی سزا اٹھانی پڑے گی. اپنے خدا سے درخواست کرتا ہے, کہتا خدا ہے مجھے اس مہلکے سے نکال دے. ایک دستور ہے وہ یہ کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, تمہیں خدا ایسی جگہ سے بچائے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آئے تو قرآنی ہے, من حیث لا یحتسب, جہاں سے سوچ نہیں سکتا تھا وہاں سے بچا لے گا. ابن سیرین کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا, کہنے لگا مجھے رفع حاجت کرنی ہے. کہتی ہے ٹھیک ہے, اس طرف ہے ٹوائلٹ, جاؤ. جاتا ہے, اس زمانے کے ٹوائلٹ پرانے زمانے کے ہوتے تھے جس کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہوتی تھی, ساری گندگی اٹھاتا ہے اپنے اوپر مل لیتا ہے, اپنے لباس کے اوپر مل لیتا ہے. اب اس حالت میں جب باہر آتا ہے تو دیکھتی عورت کراہت کرتی ہے, دفاع ہو جائے یہاں سے, یہ کیا ہے. باہر آ جاتا ہے, اپنے آپ کو گندگی میں لتھڑتا ہے تاکہ خدا کے گناہ سے بچ جائے. بس یہ وہ جگہ تھی جو اس آدمی کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس نے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے گندا کر لیا تاکہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کرے. یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. آپ اور میں ابن سیرین شاید نہ بن پائیں, لیکن اگر چھوٹی چھوٹی اپنی نفسانی خواہشات کو گناہوں کے معاملے میں کنٹرول کرنا سیکھ لیں, نہیں معلوم خدا ہمیں کیا دینا چاہتا ہے انہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے. مثال کے طور پر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, کوئی جوان کہیں سے جا رہا ہے, اس کو کوئی منظر دیکھنے کو ملتا ہے, اس کے لیے ممکن بھی ہے اپنی نگاہوں کو جھکا لے, یہ جہاد ہے, اس کو اس جہاد کے اوپر اجر ملے گا. اسی طرح میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر, خدا نہ کرے کوئی مثال کے طور پر مال کا معاملہ ہے, آپ اپنی شہوات کے اوپر, اپنے اس نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لیں اور اس مال کو نہ لیں, تو آپ کے لیے جہاد ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کا امتحان اس کے حساب سے ہے. سچ اور جھوٹ کے معاملے میں ذرا سا جھوٹ بولے یہ ہو جائے گا, سچ بولے نہیں ہوگا, کنٹرول کر لے. جتنا آپ کا کنٹرول بڑھتا جائے گا آپ کی مانوی طاقت بڑھتی جائے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سورہ جاسیہ کی آیات کریمہ میں سے چند آیات کی تلاوت ہو گئی تھی اور تشریح, اور اب باقی آیات انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر ہم نے تمہیں امر سے شریعت پر مقرر کیا تو اس کی پیروی کرو, شریعت کی پیروی کرو. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون, اور جو لوگ نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. اب یہ جو دو جملے ہیں نا قرآن کریم میں, تم شریعت کی پیروی کرو اور جو نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا, اس جملوں کے ذریعے ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں شریعت میں ہمیشہ جاہلوں کی خواہشات کی مخالفت ہوگی. شریعت ہمیشہ جاہلوں کی خواہشات کی مخالفت کرے گی, کیونکہ فرمایا شریعت کی پیروی کرو اور جاہلوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو. اس کا مطلب ہے شریعت جاہلوں کی خواہشات کو قبول نہیں کرے گی. تو جیسے آپ دیکھیں کچھ انسان گناہگار آپ کو دعوت دے رہے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, آپ معمولاً سمجھ سکتے ہیں شریعت کا حکم اس کے خلاف ہوگا, کیونکہ شریعت ان بیوقوفوں کی خواہشات کے اوپر نہیں چلے گی. اس کے بعد فرمایا انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا. یہ جملہ چھوٹا سا جملہ دیکھیں کیا ہے, یقیناً وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہرگز تمہیں کچھ نہیں دیں گے, تمہیں بے نیاز نہیں کریں گے. یعنی ایک تمہاری ضرورت ہے جو خدا کے سامنے تمہاری ضرورت ہے, خدا نے تمہاری وہ ضرورت پوری کرنی ہے. اگر تم جاہلوں کی خواہشات پہ چلو گے تو کیا وہ تمہاری اس ضرورت میں تمہارے کچھ کام آئیں گے جو تمہیں خدا سے ہے؟ نہیں, وہ تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. بس وہ جو تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتے, جن کے جو خدا کے سامنے تمہاری محتاجی کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے, تم ان کی کیوں سنو گے, ان کے سامنے سر کیوں جھکاؤ گے؟ میں اور آپ دنیا میں ایسے ہی ہیں. بس ہم فرض فرمائیں آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا, آپ نے اسے کوئی خوبی کر کے دے دی, اس کے بعد وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے, تو آپ کبھی غصے میں آ کر اس سے کہتے ہیں کہ بھائی جب ضرورت پڑے تو اسی کے پاس جانا. پھر جب تم ابھی میرے دشمنوں کے پاس گئے ہو جبکہ تمہاری ضرورت کو میں نے پورا کیا تھا, تو جب تم اگلی دفعہ مصیبت میں پڑو تو انہیں کے پاس جانا. خدا نے متعال فرما رہا ہے یہ جو جاہل ہے نا, ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. کیوں؟ یہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی بے نیازی نہیں دے سکتے. جب تمہاری ضرورت پڑے گی تم کہاں جاؤ گے؟ واپس تو خدا کے ہی پاس آؤ گے نا. جب بھی خدا نے متعال کی نعوذ باللہ کوئی نافرمانی آپ کے سامنے آئے, اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں میں اور آپ, اگر ابھی خدا کی نہ مانوں تو کل جب خدا کے سامنے جانا ہوا تو کس میں سے جاؤں گا؟ انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا, یہ تمہیں خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں دیں گے. اب یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا, یہ معاملہ سیاست اور اقتصاد فلاں فلاں سب میں جائے گا, کہ اگر خدا کی حکم کی مخالفت کر کے میں کسی کو خوش بھی کر پایا ملنا مجھے کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں میں, میرے اندر ایک خرابی ہے, میں نے کئی سال پڑھایا ہے مختلف لیولز کو, پرائمری سے لے کر میں ماسٹرز تک. اب مصیبت یہ ہو گئی ہے, ہم لوگ پڑھاتے تھے 50-50 بچے بیٹھے ہوتے تھے, 60-60 بچے بیٹھے ہوتے تھے, اور بچے بھی ایک سے ایک شیطان کی اولاد, تو ہمیں ایک ایک بچے کے اوپر نظر رکھنی پڑتی تھی کون کیا کر رہا ہے. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا تھا نا, مثلا سوچ کچھ اور رہا ہوتا, تو اس سے کہتے تھے بھائی دیکھ کے دھوکہ مت دعا میں معلوم ہے کہیں اور سوچ رہے ہو, ادھر دیکھو. اب جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا اوپر اور نیچے دیکھتے ہیں کوئی یہاں بیٹھا وہ کچھ اور کر رہا ہے, بڑی کڑن ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کاش اسکول ہوتا تو کھڑا کر کے مرغا بنا دیتا. اسکول ہے نہیں, کچھ کر نہیں سکتے. پر یہ ہے کہ دل دل میں درود بھیجتے ہیں خدا ذرا حوصلہ دے دے یہ معاملہ گزر جائے. انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. یہ جو ظالم ہیں, بعضہم اولیاء و بعض, یہ جملہ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہ پر آیا ہے. بعض اولیاء, ایک جگہ پہ لکھا ہے منافقین لکھا ہے, اس طرح بھی لکھا ہوا ہے, ہاں ادھر لکھا ہے ظالم. ظالم بعض بعض کے دوست ہیں. ظالم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر میں گروپ بناتے ہیں، ظالم منافق خدا نے مطال کے سامنے کھڑے ہونے والے، یہ ظاہر میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گروپ بنا لیتے ہیں. تو وہ جو بیچارہ مومن ہے وہ ان کو دیکھ کے کیا سمجھتا ہے، او میں غلطی پر ہوں اور یہ لوگ صحیح ہیں، دیکھ کتنا اسٹرانگ گروپ ہے ان کا. اچھا وہ اندر سے ڈرتا بھی ہے، اگر میں خدا کے کہے پہ چلا تو اس بڑی پارٹی کو کون جھیلے گا، اتنی طاقتور پارٹی ہے، پوری اقوام متحدہ بنائی بیٹھی ہے، اب اس سے کون لڑے گا. ٹھیک، بہت ڈرتے ہیں پھر یہ لوگ بےچارے جو ہلکے ایمان والے ہوتے ہیں. لیکن جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے، فرماتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہیں یہ مکڑی کے جالے کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف مکڑی کا جالا ہے. اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. یہ بڑے بڑے بلند و بانگ عمارتیں اور یہ اور وہ، ان میں کچھ نہیں ہے. خدا نے متعلق حکم کے سامنے کسی میں ہے مقابلہ؟ دیکھنے میں تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، یہ جو کہا دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، ان الظالمین بعضہم اولیاء بعض، یہ ظالم بعض بعض کے دوست بنتے ہیں. ایک حقیقت یہاں پہ بتا دی، ایک اور آئے کریمہ نے فرمایا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، تم ان کو دیکھو گے تمہیں لگے گا یہ اکٹھے ہیں، قلوبہم شتا، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. یہ جو لگ رہا ہے نا کہ یہ بڑی پارٹی ہے، بڑی یونائٹیڈ ہے، انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے وہ کر لیا، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. وہ قرآن کریم ایک موقع پہ فرماتا ہے تم ان کو اگر جنگ کے لیے پکارو یہ جنگ میں نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، فرمایا یہ تمہارے مقابلے میں جنگ میں نہیں آئیں گے، اور اگر جنگ میں آئیں گے پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے. اب سمجھ میں آئے ایک ہمسایہ ملک کیوں اتنی طاقت کے ساتھ ان کو دعوت دیتا، کہتا ہے اگر جنگ کر سکتے تو آؤ کرو، اس کو پتا ہے یہ میدان جنگ میں نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے. معلوم ہے یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ خدا نے وعدے کیے ہیں، یہ قرآن کے قوانین ہیں جو ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے. ہم اپنے بچوں کو فزکس اور کیمسٹری کے نہیں معلوم اصلی یا مصنوعی سارے قوانین سکھانے کو مر رہے ہیں، اور قرآن کریم کے احکام سکھانے کو تیار نہیں جن سے زندگی گزرنی ہے ہماری، جو اصل کتاب ہدایت ہے. بچے اس بات کے اوپر، اب بچوں کی بھی کوئی غلطی نہیں بےچارے، ان کو یہ معلوم ہے میں فلاں لا سیکھوں گا تو مجھے یہ مل جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اور ہم اس کو یہ کہنے کو تیار نہیں کہ بیٹا ان قوانین کو نہیں سیکھا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، ان کو سیکھو. نہیں، اس پہ نہیں ہے. شیکسپیئر کے فلاں ڈرامے کو پڑھنا ہے اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے یہ کرنا اور فلاں اور فلوں، اور بےچارا قرآن مظلوم زندگی کو ہدایت دینے والا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ پڑھ لیتے ہم تو یہاں نہیں پہنچتے. فرما ان الظالمین بعضہم اولیاء بعض، ظالم بعض بعض کے دوست ہیں، کیمپ بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، سب فضول ہے. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، صاحبان تقوی کو کیا چاہیے، صاحبان تقوی اس جملے کو یاد رکھیں، واللہ ولی المتقین، خدا سرپرست ہے متقین کا. اب دو راستے ہیں، ان کے کیمپ کو دیکھو اس سے ڈر لو ان کے پاس چلے جاؤ، یا اللہ کی سرپرستی کو قبول کر لو، اللہ کی سرپرستی کے اوپر اکتفا کر لو. ان سے دیکھ رہے ہو تو یہ ظالم باز باز کے دوست ہیں، تمہیں لگے گا ان کا کیمپ بہت مضبوط ہے، تم ان سے ڈر جاؤ گے. خدا فرماتا ہے مت ڈرو، میں تمہارا سرپرست ہوں، تم ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کرو، یہ لوگ شکست کھائیں گے، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. ابھی تک ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اس بات کو احساس نہیں کر رہے. ختمی مرتبہ جب تشریف لائے، لوگ کہتے ہیں آج کا زمانہ کچھ اور ہے، آج ٹیکنالوجی ہے اور یہ اور وہ. رسول خدا جب تشریف لائے تب ٹیکنالوجی کہاں تھی؟ جزیرہ نما عرب میں ٹیکنالوجی تھی کیا؟ نہیں. جزیرہ نما عرب دنیا کا پسماندہ ترین علاقہ تھا، اس کے مقابلے میں ٹیکنالوجی رومنز کے پاس تھی، اس کے مقابلے میں پرشین ایرانیوں کے پاس تھی ٹیکنالوجی. اصل رسول خدا جہاں پہ تشریف لائے تھے وہاں ٹیکنالوجی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اصل 10 سے کم افراد پڑھے لکھے لوگ تھے، ثقافتی لحاظ سے پسماندہ تھے، علمی لحاظ سے پسماندہ تھے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کے پسماندہ ترین قوم تھے. ختمی مرتبہ تشریف لائے، اس قوم کو جس کے اندر ٹیکنالوجی کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس قوم کو لے کر اٹھے خدا کے نام پر. ابھی 100 سال نہیں گزرے تھے کہ یہ قوم دنیا کی تمام ثقافتوں کی رہنما بن گئی، اس کے پاس دنیا کی بہترین ثقافتیں آ گئیں، اس کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی آ گئی، سب کچھ واپس آ گیا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ گیا. ہمیں 1400 سال پہلے کا تجربہ نہیں سمجھ میں آتا. جو آج ہمارا فرق ہے ہم مسلمانوں کا دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں, کہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے مسلمان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, یقیناً اس سے زیادہ فرق تھا رسول خدا اور اس کے ان کے زمانے کی ٹیکنالوجی کا. جیسے نمارت کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اور رومنز اور پرشینز جو تھے ان کے پاس سب کچھ موجود تھا, ان کے پاس دولت تھا, سب کچھ تھی ان کے پاس, لیکن وہ مقاومت نہ کر سکے, ان کے اندر مقاومت کی طاقت نہیں تھی. جبکہ اسلام اپنی بنیادوں کے اندر مصیبتوں سے دو چار تھا, اس کے باوجود اس ظاہری اسلام نے اس کفر کو شکست دے دی. ہم اصل اسلام کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ پھر کیا مقابلہ کر سکتا ہے کفر؟ اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ٹیکنالوجی کا گیپ, اصل میں کوئی گیپ نہیں ہوتا اگر ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہوتے کہ خدا نے متعالیٰ نے کچھ وعدے کیے ہیں, ان وعدوں کو پورا ہونا ہے. بس آپ مطمئن رہیے, آپ کسی چیز سے مت ڈریں. آپ کسی بلڈنگ کے سائز سے اور پتہ نہیں کسی اسلحے کی طاقت سے اور کسی بینک بیلنس سے, ان چیزوں سے مت ڈریں. خدا نے متعالیٰ کی طاقت ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو, واللہ ولی المتقین کی صورت میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. گزشتہ 30 سال کے تجربے بہت اہم تجربے ہیں تاریخ بشریت کے اندر. گزشتہ 30 سال میں مسلمانوں نے بہت عجیب تجربے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری نسل اس اعتبار سے انتہائی اہم نسل ہے کہ اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی فتح و نصرت کو دیکھا ہے. ہم پر حجتیں پوری ہو گئی ہیں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے. ہم نے ان کے ماننے والوں کی طاقتوں کو دیکھ لیا, جنہوں نے ٹیکنالوجی کے نہ ہوتے ہوئے اپنے سے کہیں زیادہ مضبوط, مالی اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے مضبوط دشمنوں کو شکست دی ہے. ہم پر حجت پوری ہو گئی ہے. انہوں نے کیسے شکست دی ہے؟ انہوں نے انہی اصولوں کے ذریعے شکست دی ہے. انہوں نے ذکر خدا کے ذریعے شکست دی ہے. انہوں نے محنت کی, لگن کی, سب کچھ کیا, اس کے بعد شکست دی ہے. لہذا ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں ساری کی ساری. میں بار بار عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, گزشتہ 30 سال بہت اہم ہے. عرفانی اعتبار سے 150 سال اور سیاسی اعتبار سے گزشتہ 30 سال, انہوں نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو 30 سال کے اندر وہ گیم پلان چینج ہوا ہے جو 500-600 سال سے مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا تھا, سب کا سب تبدیل ہو گیا اور اب ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں یقین سے سمجھ رہا ہوں, اپنے تھوڑے بہت جو میرے پاس پولیٹیکل سائنسز کا تجربہ اس کو استعمال کرتے ہوئے, دنیا کا نقشہ کسی صورت میں یہ نہیں رہے گا اگلے 5-6 سال کے اندر جو اس وقت ہے. دنیا کا نقشہ یقیناً تبدیل ہونا ہے. اگر میں اور آپ اس وقت 2008 میں ہیں, میں آپ کو مکمل سکون سے عرض کر رہا ہوں, اگر میرے پاس کوئی تجربہ ہے اس تجربے کی تمام روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, 2015 یقیناً دنیا کا نقشہ یہ نہیں ہے, امکان نہیں ہے. اصلاً دنیا بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ہے. اس وقت ہم لوگوں کی ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نپٹا پا رہے ہیں. ہم لوگ بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں. تاریخ بشریت نے کم ایسے موقع احساس کیے ہیں جس طرح جس موقع پر اب ہم کھڑے ہیں. تو ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کے لیے. خدا نے متعال فرماتا ہے, ھذا بصائر للناس وھدى ورحمۃ لقوم یوقنون. فرمایا یہ لوگوں کے لیے کھلی دلیلیں. بصائر للناس, بصائر ایک تشبیہ کے نتیجے میں کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں. بصائر ہیں یہ, یعنی ایسی چیزیں ہیں جو آدمی, جیسے ہم کہتے ہیں اندھے کو بھی دکھا دیتی ہیں کہ بھائی یہ دیکھ لو, اب دیکھیے ذرا کیا ہو رہا ہے, یہاں پر کون کہاں چلا گیا ہے, کس طریقے سے دنیا تبدیل ہوئی ہے. 30 سال پہلے کون تھا اہل بیت کے ماننے والوں کو پہچانتا تھا کوئی ہمیں؟ ابھی مثلا اگر آپ 2008 میں 78 کو سوچئے, اصل میں 78 کو سوچتا ہوں تو اپنے آپ کو سوچتا ہوں 30 سال میں خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو خدا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. 78 میں ہم کیا تھے؟ 78 میں دنیا کی کسی چیز میں ہمارا کوئی نام نہیں تھا. 1978 میں سیاست میں نام لیتے مسلمانوں کی سیاست میں کچھ اور لوگ تھے, مسلمانوں میں مجاہدوں کا نام لیتے کچھ اور لوگ تھے, مسلمانوں میں دینی رہنما کا نام لیتے کچھ اور تھے. دنیا کے منظر میں اہل بیت کے ماننے والوں کا نام ہی نہیں تھا. اس کے بعد خدا نے متعال نے اچانک سب کچھ تبدیل کر دیا. کتنے منصوبے بنے تھے, میں نے شاید آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آیت اللہ شیرازی کا, کہ جب انہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا, ان کا فتویٰ کامیاب گیا, لوگوں نے تمباکو چھوڑ دیا, انگریزوں کی سیاست ختم ہو گئی, لوگ آیت اللہ شیرازی کے پاس آئے, مرزا شیرازی کے پاس, ان کو مبارکباد دی, کہا آغا آپ کے فتوے نے تبدیلی کر دی, انگریزوں کی سیاست ناکام ہو گئی, پورے ایران کے اندر انگریز ہار گئے, وہ خود عراق کے اندر تھے, مبارک ہو آپ کو. انہوں نے مبارکبادیں سنی اور اس کے بعد گریا کیا. جب روئے تو لوگوں نے پوچھا آغا آپ کس بات کا گریا کر رہے ہیں؟ دین کو فتح ملی ہے, کفر کو شکست ہوئی ہے, فرمایا میں گریہ اس بات پہ کر رہا ہوں اب کافروں کو پتا چل جائے گا انہوں نے ہم سے لڑنا ہے، اب ان کو پتا چل جائے گا. اب تک یہ کافر سمجھ رہے تھے انہیں بادشاہوں سے لڑنا ہے، یہ مغل بادشاہوں سے لڑ رہے تھے، یہ قاجاری اور ساسانی بادشاہوں سے لڑ رہے تھے مثلا، یا پہلوی سے مثال کے طور پر. اب ان کو پتا چلے گا کہ نہیں، مسلمانوں کی اصلی طاقت بادشاہوں اور حکومتوں میں نہیں ہے، مراجع کے پاس ہے. اب ہم سے لڑنے آئیں گے یہ، اب ہمارے خلاف سازشیں کریں گے. اور سازشیں کر لی انہوں نے، سازشوں کا جال پھیلا دیا انہوں نے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں کئی سال سے آپ کی خدمت میں کہیں نہ کہیں اشارتاً کنایتاً اور مسلسل عرض کر رہا ہوں، کفر مذاق میں نہیں آیا عراق کے اندر، یہ قطعاً میری دانش میں، میں جو سمجھتا ہوں اس کی میں تشریح کرنے کو تیار ہوں، کفر یہاں پر تیل کے لیے نہیں آیا ہے. کسی تیل کی قیمت اس جنگ کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے، آپ اور میں اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا میں تیل کی قیمت اس جنگ سے زیادہ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا. ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے، کفر اسلام کے خلاف کسی اور طرح سے کام کرتا ہے، وہ کچھ اور دکھاتے ہیں، کرتے کچھ اور. صاحب کا تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، باقی قوانین آپ خود حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. درود بھیجے گا محمد والے محمد تک. صاحب کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ صاحب کا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ قوم یہود نبی اکرم کی آمد سے پہلے مسلسل کہتی رہی کہ ہم نبی کی حمایت کے لیے مدینہ آئے. وہ 300 سال پہلے مدینہ آئے، مدینے کے اندر رک گئے. کوئی ان سے پوچھتا تھا قوم یہود سے بھی، تم شام کے رہنے والے ہو، تم فلسطین کے رہنے والے ہو، اگر تم ہو تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہاں آخری نبی آئے گا، ہم اس کی نصرت کے لیے یہاں پر آئے. اب اپنے آپ سے پوچھے گا قوم یہود آیا واقعا نبی کی نصرت کے لیے آئے تھے؟ اگر نصرت کے لیے آئے تھے تو نبی کو قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ نبی کی نصرت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ نبی کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی کے فرزند نے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا ہے. ان کو اپنی کتابوں کے ذریعے اچھی طرح سے معلوم تھی یہ بات، یعنی معلوم شیطان نے ان کے کان میں ڈالی تھی. ان کو پتا تھا کہ نبی کے ایک فرزند نے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا ہے. وہ نبی کی پیدائش کی جگہ پہ پہنچ گئے، ان کی ابتدا کی جگہ پہ پہنچ گئے، حتیٰ نبی اکرم کی پیدائش سے پہلے سازشیں کر رہے تھے یہ لوگ. بہت طولانی گفتگو ہے، اس کو یہاں پہ چھڑنے کی شاید مجال بھی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ عرض کرتا چلوں بس، وہ مدینے آئے تاکہ نبی اکرم کو یہیں پر ختم کریں. سارا منصوبہ بنا لیا انہوں نے، مدینے کے اندر قلعے بنائے. انہوں نے جتنے قلعے بنائے مدینے سے لے کے بیت المقدس تک، صرف بیت المقدس کو مضبوط کرنے کے لیے تھے. ان کو پتا تھا نبی کے ایک فرزند نے یہاں سے حرکت کرنی ہے، حرکت کرتے ہوئے بیت المقدس پر آنا ہے، جو ہمارے امام ہیں، جو بیت المقدس کی طرف جائیں گے. سنی شیعہ سب کہہ رہے ہیں بیت المقدس جائیں گے، انہوں نے اس کو روکنا تھا. انہوں نے سارے قلعے بنائے یہاں سے لے کے بیت المقدس تک کہ کسی نہ کسی محاذ پہ نبی کو روک لیں گے. ختم مرتبہ مدینہ تشریف لائے، زہر دینے کی کوشش کی، سارے کام کرنے کی کوشش کی. ایک عظیم الشان شخصیت ان کے تمام سازشوں کو پلٹتی رہی، اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہودیوں کے لیے خار راہ بن گئے، کانٹا بن گئے ان کے راستے کے لیے. فرمایا قبول نہیں کروں گا کہ تم نبی کی ذات کو نقصان پہنچاؤ. جس میدان میں اترے یہودیوں کو شکست فاس دی، اتنا یہودیوں کو شکست دی کہ جزیر نما عرب سے باہر نکال دیا ان کو، نبی اکرم کے راستے کو صاف کر دیا. اس کے بعد یہودیوں نے اپنے چہرے کو تبدیل کیا، چہرے کو تبدیل کر کے انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں. وہ مختلف ہیلے بہانے سازشیں کرتے کرتے بنی امیہ کی صورت میں ظاہر ہوئے، یہاں تک کہ ایک موقع کے اوپر انہوں نے فرزند رسول کو اپنی دانش میں میدان کربلا میں ختم کر دیا. یہودیوں نے سمجھا ہمارا کام پورا ہو گیا. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کی ایک اور داستان شروع ہو رہی ہے. گویا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کم مدت کے مقابلے کے بجائے لمبے مدت کے مقابلے کو ترجیح دی، اور انہوں نے ایک لمبی مدت کا مقابلہ شروع کیا، 1500 سال کا مقابلہ. تیاریاں شروع ہو گئیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے دنیا بھر میں پھیلا دیے گئے. ہر ایک کو کام دے دیا گیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. بنیادی کردار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہ قوموں کو جگانے کا کام سید الشہداء کے پاس ہوگا، سید الشہداء کے نام پر قومیں جاگیں گی. 1500 سال کے اوپر مدت کے اوپر محیط کی منصوبہ بندی ہو گئی. آج پوری دنیا میں ہر جگہ پر سید الشہداء کے چاہنے والے پہنچ چکے ہیں، اور جو سید الشہداء کا چاہنے والا ہے وہ امام وقت کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اب ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ اب ایک اگلا فیز ہوگا جس میں وہ سید و سردار تشریف لائیں گے، سید و شہدا کے چاہنے والوں کو جمع کریں گے اور بیت المقدس کی طرف جائیں گے۔ آیا کفر نہیں جانتا؟ یہ وہی کفر ہے جس نے 1500 سال پہلے رسول خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے 300 سال پہلے اپنے آپ کو مدینے میں پہنچا لیا تھا۔ اس کو نہیں معلوم ہمارے امام کا راستہ کہاں سے گزرنا ہے، اس نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، اس نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، ان کو نہیں پتا امام مکہ میں تشریف لائیں گے، ان کو نہیں پتا امام عراق جائیں گے، پھر عراق سے ہوتے ہوئے بیت المقدس جائیں گے، انہوں نے امام کا راستہ نہیں پڑھا کیا؟ انہوں نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے، انہوں نے 2000 سال پہنے والے آنے والی بائبل کو تبدیل کیا اس کام کی خاطر کہ ان کو معلوم تھا کہ آخری آنے والی حجت کا منصوبہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھیں، مگر قرآن کریم نے نہیں کہا کہ ہم سے کہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کون ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، گمان نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ نبی کو نہ پہچانتے ہوں، یہ نبی کو پہچانتے ہیں، ان کے آگے آنے والی نسلوں کو پہچانتے ہیں، امیر المومنین کو پہچانتے تھے۔ گزشتہ قوموں میں وعدے تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں گے سرور کائنات کا ساتھ دینے کے لیے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، امیر المومنین ایک جنگ سے واپس آتے ہیں، میرے خیال میں جنگ صفین سے، لیکن میں ابھی کسی کو کنفرم نہیں کہہ پاؤں گا کہ جنگ جمل سے، بہر موقع پہ واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں، صحرا کے اندر پہنچتے ہیں، صحرا میں پہنچتے ہیں، لوگ امیر المومنین سے کہتے ہیں مولا یہاں پانی نہیں ہے۔ اچھا میرے ذہن سے ابھی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ریفرنس بھی بتاتا چلوں اس واقعے کا، میں جہاں تک ذہن میں آ رہا ہے فیض کاشانی نے لکھا ہے یہ واقعہ، لیکن ابھی بہرحال میں کنفرم چونکہ نہیں ہوں لہٰذا میں آپ کو ابھی یہ کہہ سکتا ہوں میرے نزدیک انتہائی مستند ہے، یعنی میرے ذہن میں اگر آتا میں ابھی آپ کو بولتا تو آپ میں سے اہل فن فوراً سر جھکاتے کہ ہاں یہ مستند ہے، تو مطمئن رہیے کہ مستند ہے۔ تو ختم مرتبہ امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، صحرا میں پہنچتے ہیں، لشکری کہتے ہیں کہ مولا یہاں پانی نہیں، یہاں نہیں رکیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں پانی ہے یہاں پر، ہم نے یہیں رکنا ہے۔ کہتے ہیں مولا اگر پانی ہے تو کیا کریں، کہاں سے ڈھونڈیں؟ فرمایا یہ صحرا کو کھودو۔ اب صحرا کو کھودنے سے پانی نہیں آتا، صحرا میں بار بار 400-400 فٹ نیچے پانی ہوتا ہے۔ فرمایا صحرا کو کھودو یہاں پانی ہے۔ کہا صاحب مثلا صحرا کو کھودنے سے کیا ملنا ہے، یہاں صحرا میں کہاں پانی؟ فرمایا نہیں کھودو۔ کھودنا شروع کرتے ہیں، جب کھود رہے ہوتے ہیں ایک پتھر تک پہنچتے ہیں، بہت بڑا چٹان مانند پتھر۔ کہا مولا اگر کھودوانا ہی ہے برابر میں کوئی اور جگہ کھود دیتے ہیں، یہاں تو پتھر آ گیا۔ فرمایا اس پتھر کو ہٹاؤ، اس کے نیچے پانی ہے۔ کہا نہیں یہ ہٹے گا، یہ اتنی بڑی چٹان کہاں سے ہٹے گی۔ اب یہ کام کر رہے تھے کہ ایک راہب عیسائی راہب نزدیک آیا، کہنے لگا کہ بیوقوفوں یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا بھائی ہم یہاں پہ کھود رہے ہیں، یہاں پہ پانی ہے۔ کہا نہیں میں یہاں برسوں سے رہ رہا ہوں، میرے استاد نے مجھے یہاں پہ رکھا ہے، اس کے استاد نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے، ہم لوگ کئی نسل سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں کوئی پانی وانی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اس علاقے کو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے مولا نے کہا یہاں پہ پانی ہے۔ امیر المومنین تشریف لائے، کہا لوگوں نے کہ مولا یہ پتھر آ گیا، چٹان آ گئی ہے، یہ نہیں ہٹے گی، اس کے نیچے آپ فرما رہے پانی، فرمایا پانی اسی کے نیچے۔ تشریف لاتے ہیں، اپنی شاید اسی طاقت کو استعمال کرتے جنگ خیبر میں کی تھی، اپنے ہاتھ کو نیچے رکھتے ہیں، پتھر کو اچھالتے ہیں، پتھر دور جاتا ہے، نیچے سے ایک دم سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ جیسے ہی پانی نکلتا ہے وہ راہب فوراً امیر المومنین کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تم اللہ کے نبی ہو؟ امیر فرماتے ہیں نہیں میں اللہ کا نبی نہیں ہوں۔ فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کے نبی کا جانشین ہوں۔ کہنے لگا کہ میں، میرا استاد، اس کا استاد، ہم کئی نسل سے صرف اس آدمی کو دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے جو یہاں سے پانی نکالے گا، ہمارے پاس خبر تھی کہ یہاں سے جو پانی نکالے گا وہ اللہ کا نبی ہوگا یا اللہ کا ولی ہوگا، بس تم یا اللہ کے نبی ہو یا اللہ کے ولی ہو۔ امیر المومنین نے فرمایا میں وہ ایمان لاتا ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ، واقعے کا اگلا حصہ، امیر المومنین دوبارہ پتھر وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، امیر المومنین دوبارہ پتھر وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، اب کس نے اٹھانا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، دنیا میں سینکڑوں ایسے پوائنٹس ہیں جو منتظر ہیں امام کی آمد کے، سینکڑوں پوائنٹس ایسے ہیں۔ میں ابھی چند کو بولوں تو مثلا گمان پر ہوگا لہذا میں نہیں بول پاؤں گا، لیکن مجھے تقریباً یقین ہے کہ بہت سارے ایسے نون پوائنٹس ہیں دنیا کے اندر جو صرف امام کی آمد کے منتظر ہیں۔
محمد
مشکل یہ ہے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں کفر ضرور جانتا ہے. اب دیکھیے آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, فوراً جو ظاہری طور پہ اشکالات شروع کر دیتے ہیں نا اس سے بعض اوقات آدمی کا دل اتنا کسمسا جاتا ہے سوچتا ہے کوئی بات ہی نہ کرے اب. لیکن میں تو دور کرنے کے لیے کہ اشکال بھی ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے کہ لوگ یہ نہ بے عقل کے عالم میں نہ سوچیں نہ سمجھیں بلکہ کچھ اشکال بھی ہو ان کے ذہن میں. تو دیکھیے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے آنا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے فرعون کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ فرعون کو پتا تھا نا, کس طریقے سے پتا چلا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے حجت خدا کی آمد سے پہلے اس کے دشمنوں کو پتا چل جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی آمد سے پہلے نمرود کو پتا چل گیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے فرعون کو پتا چل گیا تھا, ختمی مرتبت کی آمد سے پہلے قوم یہود کو پتا چل گیا تھا, سرور و سردار کی آمد سے پہلے ان کو پتا نہیں ہوگا. آپ سمجھ میں آئے عراق میں کیوں آئے؟ آپ سمجھ میں آئے سعودیہ کے اوپر یہ نیا دین کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ دین یہاں پر 1928 میں بٹھایا گیا ہے. اگر پچھلوں پر قیاس کروں کہ پچھلی دفعہ ختمی مرتبت کی آمد سے پہلے یہودی آ کر بیٹھ گئے تھے, تو میرے نزدیک حجاز کی سرزمین پر اس مصنوعی دین کا بیٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ امام کی آمد بہت نزدیک ہے. اور اس لشکر کفر کے عراق میں آنے کی قطعی نشانی ہے کہ امام کی آمد بہت نزدیک ہے, ورنہ یہ یہاں نہ آتے. ان کو پتا ہے یہ مقدس سرزمین ہے, ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے یہ مقدس سرزمین ہے. مقدس سرزمین میں اس کفر کے داخلے میں ممانعت ہے, اس کے باوجود یہ لوگ یہاں پر آئے. اس کا مطلب ہے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر یہاں پر آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھ گئے اب یا آر یا پار کی جگہ ہے, ورنہ سید الشہداء کے مقدس کربلا میں ان کو گھسنے کی ہمت نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم لوگ کسی ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں, ہم کسی تبدیلی کی جگہ کے اوپر بہت نزدیک ہونے چاہیے. اگر میں اس لشکر کفر کے سرغنے کی تقریر پر ریفر کروں جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ جنگ 20 سال چلے گی, 2001 میں کہا تھا, اس کا مطلب ہے اس کو پتا ہے اس لشکر کفر کے سرغنہ کو کہ 20 سال میں یہاں تبدیلی آنی ہے. ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں معلوم کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, کیوں نہیں سمجھ رہے اس باتوں کو. اگر لشکر کفر نے بیت المقدس پر یہودیوں کو بٹھایا 100 سال پہلے اور حجاز کی سرزمین پر اس نئے بدعتی دین کو بٹھایا 100 سال پہلے اور عراق کی سرزمین کے اوپر یہ لشکر کفر اب آ کر بیٹھا ہے, تو یہ وہ 3 اسٹیشنز ہیں جو امام زمانہ کے مقامات ہیں. یہ ہماری عقل میں کیوں نہیں آ کے دے رہا ہے؟ یہ سید و سردار کے مقامات ہیں, حجاز کی سرزمین, کوفہ ان کا پائے تخت ہے, بیت المقدس ان کی روانگی کی جگہ ہے, کفر ان کے تینوں جگہوں کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے یہ بات؟ امام کے ماننے والوں کو بے خبر نہیں ہونا چاہیے. پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اس کا مطلب ہے ہم امام کے ماننے والوں کا کور گروپ نہیں ہے, کور گروپ کہیں اور ہے, اصل گروپ کہیں اور ہے. کیونکہ وہ اتنے بے خبر نہیں ہونے چاہیے تھے جتنے ہم اتنے بے خبر ہیں. اب ہمیں جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ اپنی بصیرت کو بڑھائیں, اس اصل کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو ان تمام باتوں سے باخبر ہے, اور اس اصل کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو امام کی نصرت کے لیے اس وقت آخری تیاریوں میں ہوگا. اور خدا نے قومیں پیدا کی ہیں جو ان تینوں مقامات پر امام کی نصرت کریں گی. ہم نے یہاں پہ دبئی آنے سے 2 دن پہلے, حیدرآباد چند دن پہلے, ایک تقریر کے اندر پوری دنیا کی صحت کا جائزہ لیا, اور پوری دنیا کی صحت کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ آیا عالمی صحت ذمہ داریاں اٹھانے میں ایک سطح پر ہے؟ آیا برصغیر کی صحت اتنی ہی ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے عالمی صحت کے لیے جتنے ایرانیوں نے اٹھائی ہے, جتنی لبنانیوں نے اٹھائی ہے, جتنی عراقیوں نے اٹھائی ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ بدقسمتی سے برصغیر کی شیعت عالمی شیعت کی, اب میں سادہ لفظوں میں کہوں, امامت کے دفاع کی ذمہ داری اٹھانے میں بہت پیچھے رہ گئی ہے. امامت کے دفاع کی ذمہ داریاں اٹھانے میں یہ 3 مذکورہ قومیں ہم سے بہت آگے ہیں. انہوں نے علوم اہل بیت کی امانت کو اٹھا لیا، اس کو پہنچایا. ایک نے بیت المقدس کے تحفظ کی امانت کو اٹھایا اور برسر پیکار ہے. ایک نے سید الشہداء کے مقدس مقام کی حفاظت کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور وہ برسر پیکار ہے. 55 لاکھ جمع ہوتے ہیں چہلم کے دن. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، بر صغیر کی شیعہ دفاع امامت میں کس منصب کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ ہم منصب میں نہیں ہیں، ہم حاشیے میں ہیں، اصل کور کوئی اور ہے. مجھے کیوں سمجھ میں آ رہا ہے اب کہ عالمی سطح پر تحفظ امامت کے معاملے میں کچھ اور قومیں جو اصل میں امامت کے ساتھ ہیں اور ہم لوگ حاشیے میں ہیں. ہم ابھی تک مزدوریاں مانگ رہے ہیں، نوکریاں مانگ رہے ہیں، صحت مانگ رہے ہیں اور اپنے لیے گھر مانگ رہے ہیں، اور وہ قوم امامت کے دفاع کے لیے سرفروشانہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہمیں کب عقل آئے گی؟ کب ہم دفاع امامت کی ذمہ داریوں کو کب اٹھائیں گے؟ اپنی خود غرضی کے حساب سے نکلیں گے تو اٹھائیں گے نا. اگر میرے لیے اہم یہ ہے میری بیماری کو شفا حاصل ہو جائے، امامت کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، توجہ ہی نہیں کر رہا میں. لہذا میں علم کے اوپر جاتا ہوں، اپنے لیے ساری دعائیں مانگتا پھرتا ہوں. ارے بھائی، یہ امامت کے لیے بھی تو کچھ کرنا تھا میں نے اور آپ نے، یا نہیں کرنا تھا؟ اس کے لیے کیوں نہیں مانگتے؟ کوئی کیوں نہیں مانگتا کہ مولا مجھے اپنی نوکریوں میں سے کوئی ذمہ داری دے دیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں اپنی جان نثار کروں؟ میں ابھی تک یہ مانگ رہا ہوں، مولا میرے بچے کی جاب نکل گئی اس کو جاب دے دیں، میرا کاروبار نہیں جم رہا مجھے کاروبار دے دیں، میں نے گاڑی خریدنی ہے مجھے گاڑی دے دیں، اور مجھے گھر خریدنا ہے مجھے گھر دے دیں، مجھے یہ دے دیں مجھے وہ دے دیں. بالکل ایسا ہو رہا ہے جیسے مولا جنگ صفین میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیا ہے کہ میں جنگ صفین پر لڑنے جا رہا ہوں، جو لشکر میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے، لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، لشکر بنا رہے ہیں، جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جہاد کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آ کے مولا سے کہتا ہوں مولا مجھے نوکری نہیں لگ رہی، مجھے نوکری دلا دیں. ارے وہ جہاد پہ جا رہے ہیں، جان دینے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہزاروں ہزاروں گروہ بن کے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور تجھے اپنی نوکری کی پرواہ لگی ہوئی ہے؟ تو کب اپنی ذات کے حساب سے باہر آئے گا بھائی؟ جو جافروشی نہیں کرے گا وہ مقام پائے گا؟ جو اپنی ذات سے دکھائے گا نہیں کہ میں جان دینا چاہتا ہوں، اسے کیسے کوئی مقام ملے گا؟ ہم اور آپ بہت پیچھے رہ رہے ہیں. کوئی یہ نہ کہے مثلا یہاں پر دوسرے قوموں کو جسے کہتے ہیں ان سے متاثر ہو گئے، مثال کے طور پہ ایرانیوں، عراقیوں یا لبنانیوں سے. نہیں، معاملہ متاثر ہونے کا نہیں ہے، معاملہ ان قربانیوں کا جو وہ دے رہے ہیں اور ذمہ داریوں کا جو وہ اٹھا رہے ہیں. شہید الشہداء کے معاملے میں آپ ذرا دیکھیے، ہر قوم امتحان دے رہی ہے، ہم نے تو کوئی امتحان دیا ہی نہیں ہے. پھر ابھی برصغیر نے واقعی کوئی امتحان نہیں دیا عثمان عنوان سے، جو ان تین قوموں نے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان لوگوں نے دیا، جو جانے ساری ہیں ان تین قوموں نے کی ہیں، ہم تو بہت پیچھے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، علوم اہل بیت کی طرف آئیں، ان کی خاطر جانے ساری کی طرف آئیں، اپنے ذاتی مفادات کو تھوڑا سا پس پش ڈالیں، کچھ قربانیاں دینے کی کوشش کریں. جب یہ سب کریں گے تب مقام نصیب ہوگا، تب ہمیں کچھ ملنا ہے پھر یہاں پر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو کیا کچھ مل چکا ہے. آپ اس عراق کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو دیکھیے، سید الشہداء کا نام کس عظمت کے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں. ان کے ماننے والوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیا، آج پوری دنیا جانتی ہے حسین کون ہے. جو کوئی ذرا سا بھی خبریں پڑھنے والا ہے اس کو پتا چل گیا امیر المومنین کون ہے، چونکہ اہل بیت کے ماننے والوں نے قربانیاں دی ہیں. سید الشہداء کے ماننے والے لبنان کے محاذ کے اندر کیا کیا قربانیاں دے گئے، سید الشہداء کے پرچم کو بلند کر دیا. یعنی جب اس سید نے پہلی تقریر کی 2 سال پہلے یہودیوں کے حملے کے مقابلے میں، اس کی پہلی تقریر نے لرزا دیا دنیا کو. اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا، اور خاموش رہنے کے بعد 5-6 دن تک خاموش رہے، اور اس کے بعد جو تقریر کی اس نے پہلا جو پہلی تقریر کے اندر انہوں نے کہا، اب ہم دنیا کو بتائیں گے حسین کے ماننے والے کیسے لڑتے. دکھا دیا اس نے، تم ٹیکنالوجی کو لے کر آئے ہو، تم اپنی دولت لے کر آئے ہو، تم اپنے کھوکھلے دماغوں کے منصوبے لے کر آئے ہو، ہم اپنے ساتھ سیدہ کا پرچم لے کر آئے، اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں. کی نہ جانے ساری، یہ چاہیے ہم سے. نام لو بی بی کا، پھر دیکھو دنیا نے کس طریقے سے تمہارے سامنے جھکنا ہے. اور میں اب کبھی کبھی سوچتا ہوں ان زخموں کو کون پورا کرے گا جو سیدہ کے خاندان کے اوپر لگے، کس نے ان کا ذکر کرنا ہے؟ پھر امام کے قلب مقدس کا تذکرہ کون کرے گا؟ کہ جس جو مختلف جگہوں کے برتن موجود ہیں، زیارت ناحیہ کے اندر جو جملہ مولا اور آقا کا موجود ہے کہ میں اپنے جد امجد کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں، کس نے خون کے آنسو رونا ہے پھر؟ فرما میں اپنے جد امجد کی یاد میں صبح شام روتا ہوں، کیا یہ مقام ہے جس کے اوپر صبح شام روتے ہیں؟ کون سی مصیبتیں ہیں جس پہ صبح شام روتے ہیں؟ تمام اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اندر مسلسل مصیبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، خاندان اہل بیت کے چاہنے والے جب کہیں بیٹھتے ہیں کچھ مصیبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک واقعے کے اندر کسی شخص نے وقت کے امام کا دیدار کیا، وقت کے امام کا دیدار کیا، ایک خاص موقع پہ امام نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، کہنے لگا مولا آپ ہمارے پاس دوبارہ کب تشریف لائیں گے؟ یہ امام کا چاہنے والا مثلا منا کے میدان میں یا عرفہ کے میدان میں امام سے کہتا ہے مولا آپ دوبارہ ہمارے پاس کب آئیں گے؟ ایک جملہ فرمایا، کہا جب تم لوگ میرے چچا ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھو گے تب آؤں گا. کہا تم منا کے میدان میں ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھو گے اس وقت میں آؤں گا یہاں پر ان کے مصائب سننے کے لیے. یہ فضیلت ہے مصائب اہل بیت اطہار علیہم السلام کی. اب میں مولا کے مصائب کو کیا پڑھوں؟ ہم میں کہاں طاقت ہے کہ ہم ان عظیم الشان ہستیوں کا تذکرہ کر پائیں؟ لیکن بس وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص ابو الفضل العباس کے مصائب کثرت سے پڑھتا ہے، بہت زیادہ پڑھتا ہے، اور اس موقع کے اوپر ایک آدمی خواب میں بی بی کو دیکھتا ہے اور اس آدمی کے پاس آتا ہے ذاکر کے پاس، اور ذاکر جا کے کہتا ہے بی بی کہہ رہی ہیں میرے فرزند کے مصائب پورے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے تعجب ہے، میں ہمیشہ ابو الفضل عباس کے مصائب پڑھتا ہوں، تمام روایتیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کون سی روایت نہیں پڑھ رہا میں جس میں سیدہ کہہ رہی ہیں کہ میں مصائب ادھورے پڑھتا ہوں؟ اس کے بعد گڑ گڑاتا ہے، یہاں تک کہ پتا چلتا ہے بی بی کہتی ہے میرے چاہنے والوں کو بتاؤ جب میرے بچے کے شادے کٹ گئے تھے اور سینے میں تیر پہ بستے تو وہ زمین پر کیسے آیا ہے؟ سبھی پر کیسے
عالم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبوا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو نے غم سید و شہدا میں گریہ نصیب کیا. اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کی یاد زندہ رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے یہاں پہ سید و شہدا کا ذکر نصیب کیا، قیامت کے دن ان کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے ذکر نصیب کیا جس سے سیدہ کو تسلیت دیں. اے پاک پروردگار قیامت کے دن سائے سیدہ نصیب فرما، ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، ان کے ماننے والوں میں ہمیں محشور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جس کونے میں ہوں، مشکلات سے دوچار ہیں، تجھے واسطہ ابو الفضل العباس کا ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار موجودہ دور کے سانحات میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو لوگ مصیبتوں سے دوچار ہیں، بحق کے بیمار کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس کائنات کا محور امام کی ذات مقدس ہے. اے پاک پروردگار ان کے قلب ناظرین کو ہم سے خوشنود فرما، ان کی حمایتوں کو، ان کی دعاؤں کو ہمارے لیے شامل حال فرما. اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار ہمارے اعمال میں کوئی خوبی نہیں، اے پاک پروردگار ہم تیرے محتاج، اے پاک پروردگار ہم تیرے ذلیل بندے. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا جو سید الشہداء کی راہ میں بہے. اے پاک پروردگار اپنے خلوص سے اگر تیری اس ذات مبارک کا کبھی تذکرہ کیا، سید الشہداء کے غم میں کبھی روئے، اے پاک پروردگار اس غم کے صدقے میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.